بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين، أحد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين القاهرين المعصومين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. سورة واقعة منتهنة کی ابتدائی آیات کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. خالصتاً ایک بالکل بھی جذبات سے، اگرچہ موضوع ایسا ہے کہ ظاہر ہے جس کے جسم میں حلال خون ہے اس کا جذباتی ہونا ہے فطری سی بات ہے، جیسے خدا کی شان میں گستاخی کرے کوئی تو ظاہر ہے کہ جس کے خون میں توحید شامل ہو اس کا خون جوش مارے گا. اسی طرح سے سرور کائنات کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو غم و غصے کا اظہار خود اس کا خون خود اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ غم و غصے کا اظہار کرے. اسی طرح سے مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ کی شان میں گستاخی، اور وہ روایت میں اب چونکہ میرے سامنے یہ ترمذی بھی ہے اور مسند ابی داؤد بھی ہے، تاریخ تبری بھی ہے، تاریخ مسعودی بھی ہے، اور میرے سامنے میں نے جو میں خاص طور سے جو قرآن لکھا ہے جس کا اردو میں ترجمہ سعودی عرب میں ہوا ہے، اور ساری ان چیزوں کو میں اس لیے جمع کر کے لایا ہوں کہ ایک محققانہ گفتگو مسلمانوں کے سامنے چلی جائے اور پھر مسلمان بیٹھ کے خود فیصلہ کریں کہ یہ جو ترمذی نے روایت نقل کی یا ابو داؤد نے جو روایت نقل کی وہ روایت میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اس روایت کا اصل پس منظر کیا ہے اور یہ روایت کس بنیاد پر گڑی گئی اور اس کے گڑنے کے ہمارے پاس کیا ثبوت کیا دلائل ہیں. شرعی طور پر درست ہے، جذباتی طور پر ہم کسی کو برا بلا کہہ دیں، اسے مارو، اسے گراؤ، اسے جلاؤ، اسے ہٹاؤ، اس طرح سے مکتب علی مکتب علم ہے، مکتب قرآن ہے، اور مکتب درست ہے کہ مکتب جہاد بھی ہے. یہ نہیں کہ دشمن جو چاہے کہہ دے آپ بالکل سر جھکا کے خاموش رہیں. اس بات کی اسلام مکے میں تو اسلام اس حد تک راضی تھا، مدینے میں اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. میں ترمذی سے اس روایت کو پیش کرتا ہوں جسے اسرار احمد نے اپنی گفتگو میں پیش کیا تھا. عن علی بن ابی طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون ولا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. یہ روایت، یعنی یہ روایت نقل کی انہوں نے کس سے؟ مولائے کائنات سے. مولائے کائنات صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ وسلم سے قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف دعانا فدعانا. عبد الرحمن بن عوف نے ایک کھانا پکایا دعانا صنع دعانا کھانا پکایا کھانا بنایا صنع کے معنی بنانے کے کھانا بنایا فدعانا ہمیں بلایا وسقانا من الخمر اور ہم نے شراب پی ہم نے شراب پی سقانا اس نے ہمیں شراب پلائی فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة جب شراب پی چکے تو نماز کا وقت آ گیا فقدمونی فقرأت مجھے نماز کا وقت پہنچا تو مجھ سے کہا فقدمونی مجھے مقدم کیا مجھے آگے کیا نماز کے لیے فقرأت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کو میں نے اس طرح سے تلاوت کی لا اعبد ما تعبدون کے بعد ونحن نعبد ما تعبدون یعنی الٹا ہم عبادت کرتے ہیں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نے قل یا ایھا الکافرون کی آیت کو اس طرح سے پڑھا تو اب فانزل اللہ اس وقت خدا عالم نے نازل فرمایا سوال یہ ہے خیر تجزیہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں روایت کس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتٰی تعلموا ما تقولون سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اس آیت کو خدا نے نازل کیا اور فرمایا صاحبان ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جب تم مد ہوش ہو جب تم بے ہوش ہو جب تم حالت شکر میں ہو حالت شکران شکر کہتے ہیں کسی بے ہوشی کی چیز کے ذریعے کھانے یا پینے سے ہوش و حواس کے ظاہر ہونے کو شکران کہتے ہیں اس حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک آپ غور کیجئے نماز پڑھ رہے ہیں مولائے کائنات اور آیت نازل ہو آیت نازل ہونی چاہیے کس پر پیغمبر خدا پر پیغمبر خدا پر نازل ہونی چاہیے نہ کہ امیر المومنین پر امیر المومنین یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی نماز کے بلا فاصلہ اس کا تجزیہ تو خیر آپ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر خدا پر نازل ہوئی تھی اور پیغمبر قرآن نے بلا کر امیر المومنین سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ انہوں نے نہیں لکھا یعنی ظاہر ہے کہ پیغمبر خدا قرآن سرور کائنات کو نازل ہوتا پیغمبر خدا پر گویا یہ آیت نازل ہوئی اور گویا امیر المومنین یہ قطعاً یہاں نہیں کہ گویا امیر المومنین کو بلا کے سرور کائنات نے اس آیت کی تلاوت کی یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ ٹھیک آئے یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ یہ آیت سورہ بارکہ نساء کی ہے سب کے سب علماء کا اجماع اس بات پر کہ سورہ بارکہ نساء مدنی ہے سورہ بارکہ نساء مدنی ہے اور کیا یہ دعوت کوئی مکہ میں دی گئی تھی یہ بھی تو مدینے میں دی گئی تھی جی ہاں یہ مدینے میں دی گئی تھی مگر مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ میں پہلے سابقاً اپنی گفتگو میں عرض کر چکا تھا یہ ساری کتابیں صرف اس سابقہ گفتگو کے ثبوت کے لیے منگوایا اور میں دیکھ چکا تھا میں نے عرض کیا تھا سابقہ میری گفتگو میں سورہ وارقہ نساء بعد میں اتری ہے سورہ وارقہ احزاب کے بعد سورہ احزاب کے بعد سورہ نساء اتری ہے صرف اس ثبوت کے لیے ساری کتابیں میں نے منگوا لی ہیں کہ سورہ نساء بعد کی ہے سورہ احزاب پہلے کی ہے اگر یہ ثابت ہو سورہ احزاب پہلے کی ہے اور سورہ نساء بعد کی ہے تو ہمارا کیا ہماری دلیل کس طرح سے ثابت ہوگی اس طرح سے ثابت ہوگی کہ شراب کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ وارقہ مائدہ کی آیت نمبر 9 پہ شراب کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب کے بارے میں قرآن کریم نے مکی سورتوں میں سے سورہ نحل میں شروع تو مکے سے کیا تھا چونکہ دین تربیت ہے شراب کے سلسلے میں رفتہ رفتہ آیات نازل ہو رہی تھی مکے ہی میں نازل ہو چکی تھی دیکھو یہ تمہاری عقل کو ظاہر کرتی ہے یہ آیت سورہ نحل کی شراب کے بارے میں مکے میں نازل ہو چکی تھی چونکہ مدینے میں ہجرت کے بعد اصحاب کا ایک پورا گروپ آیا پیغمبر اصحاب کا ایک پورا گروپ آیا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں تقاضے کیا کہ شراب کی وجہ سے عقل ظاہر ہو رہی ہے، اس کی حرمت پر تفصیل سے کوئی آیت نازل ہو. تو آیت نازل ہوئی سورہ واقعہ بقرہ کی آیت نمبر 219، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، جوا اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے رسول، آیت نمبر 219 سورہ بقرہ، کہہ دیجئے اس سے کہ شراب اور جوئے میں نقصان ہے اور ان میں فائدہ بھی ہے، مگر نقصان فائدے سے اسمہما گناہ، اسم کے معنی الف سے نیم، اسم کے معنی گناہ کے، اسمہما ان جوا اور شراب کا گناہ اکبر من نفعہما، فائدے سے زیادہ بڑا، نقصان فائدے سے بڑا. سورہ واقعہ بقرہ آیت نمبر 219. اب آئیے سورہ واقعہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، شراب کو رجس قرار دیا، شراب کو رجس قرار دے کر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، شراب، جوا، بت پرستی، رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہے، رجس ہے عمل شیطان سے. سوال ہے کہ شراب نوشی شروع سے رجس تھی یا اچانک یہ رجس میں تبدیل ہو گئی؟ تو پتا ہے کہ شراب رجس ہے، نجس ہے. ہم تمام فقہا، سنی شیعہ، سارے فقہا متفق ہیں اس بات پر کہ شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے. بہت سی چیزیں کھانا حرام ہے، نجس نہیں ہے. گٹی کھانا حرام ہے مگر نجس نہیں ہے. مٹی، پاک مٹی جس کا کھانا حرام ہے مگر نجس نہیں ہے، بلکہ مٹی ان میں سے ہے جو نجاست کو دور کرتی ہے. پانی کے بعد سورج ہے، سورج کے بعد مٹی ہے جو نجاست کو دور کرتی ہے. اگر نجاست کو دور نہ کرتی ہوتی مٹی تو تیمم واجب نہ ہوتا. وضو کی جگہ پر مٹی سے تیمم کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مٹی کے ذریعے نجاست پاک ہوتی ہے. تو چونکہ مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے، جیسے پانی ہے، جیسے سورج ہے، جیسے مٹی ہے، اسی جیسے ازالہ ہے، یعنی نجاست کا، جیسے چونکہ مطہرات جو چیزیں پاک کرتی ہیں ان میں سے ایک مٹی ہے، مٹی مطہرات میں سے ہے. سارے مسلمان اٹھ کر کے ظاہر صحیح قرآن کریم کے آئے تھے تیمم کے بارے میں، جب تمہیں پانی میسر نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پر تیمم کر، یہ سری قرآن کریم کی آیت ہے. تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کیا کرتی ہے؟ نجاست کو پاک کرتی ہے، نجاست کو پاک کرتی ہے. تو ایسی صورت میں مٹی نجاست کو تو پاک کرتی ہے، خود پاک ہے، نجاست کو پاک کرتی ہے، مگر کھانا حرام ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نجس ہیں مگر آپ پاک کر کے کھا سکتے ہیں. مثلا بازار سے غیر مسلم نے ہاتھ لگایا گوشت کے اوپر، نجس ہے مگر حرام نہیں ہے، اس کو لا کے پاک کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اگر صحیح طور پر ذبح ہوا ہے، مسلمان نے ذبح کیا ہے، غیر مسلم نے اسے صفائی کی ہے، غیر مسلم کا ہاتھ لگا ہے، تو آپ اسے لا کے دھو کے کھا سکتے ہیں. درست ایک دفعہ ایک چیز نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، جیسے خنزیر ہے، خنزیر نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. جیسے پیشاب بہانا ہے، نجس ہے اور حرام بھی ہے. جیسے خون ہے، نجس بھی ہے حرام بھی ہے. جیسے منی ہے، نجس بھی ہے حرام بھی ہے. جیسے میتا مردار ہے، نجس بھی ہے حرام بھی ہے. اسی طرح سے شراب نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. تو چونکہ نجس ہے، نجس کو ہر ظاہری اور باطنی نجاست کو رجس کہتے ہیں. رجس نجس اور رجس اور نجس میں فرق کیا ہے؟ سورہ واقعہ توبہ کی آیت ہے، انما المشرکون نجس، دیکھو مشرک نجس ہیں، جیب کے اوپر زبر نجس، جیب کے نیچے زیر نہیں، نجس، دیکھو یہ مشرک نجس ہیں. ٹھیک، نجس اور رجس میں فرق کیا؟ نجس اکثر و بیشتر ظاہری نجاستوں پر اطلاق ہوتا ہے، اور رجس عقیدتی، روحانی اور جسمانی دونوں نجاستوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس بنا پر کیا کہا قرآن نے؟ شراب، جوا، میدہ، ان کو رجس کہا. نجس نہیں کہا بلکہ رجس کہا. قرآن کہہ سکتا تھا یہ نجس ہے مت کھاؤ، کہا نہیں، رجس من عمل شیطان، یہ رجس ہیں، یہ عمل شیطان سے ہیں، دیکھو ان کے قریب بھی مت جانا، ان کے قریب مت جانا. ٹھیک، جب قرآن کریم نے شراب کو رجس سے تعبیر کیا تو شراب کی حرمت کی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ واقعہ نساء میں بھی ہے، اور سورہ مبارکہ مائدہ میں. رجس سے تعبیر کیا تو سوال یہ ہے، چونکہ یہ جو ابنیزی نے جو روایت نقل کی ہے، یہ روایت مولا کائنات کی شان کہ مولا کائنات نے فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دوسرے نے، یعنی دوسرے کے حوالے سے نقل کرتا تو کہتے ہی جھوٹ بولا، تو انہوں نے براہ راست مولا کائنات کی طرف نسبت کی روایت نقل کی کہ خود مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ عبد الرحمٰن ابن عوف کی دعوت میں ہم موجود تھے، اس دعوت دعوت میں شراب پی، شراب پی، اور مجھ سے لوگوں نے نماز کے لیے کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عبد الرحمٰن موجود تھا صاحب خانہ، عبد الرحمٰن عمر کے لحاظ سے بڑا تھا یا امیر المومنین بڑے تھے؟ وہاں عمر موجود تھا، عمر بڑا تھا یا امیر المومنین عمر کے لحاظ سے بڑے تھے؟ ابوبکر وہاں موجود تھا، ابوبکر بڑا تھا عمر کے لحاظ سے یا امیر المومنین موجود تھے؟ کیا عبد الرحمٰن کے گھر پر نماز کے لیے سب مل کے علی کو آگے کرے اور خلافت کے وقت یہ کہہ دے کہ علی کب سے ہے؟ پہلی بات یہاں سے آپ روکیے. دوسری بات، چلیے وہ بےچارے بھٹے تھے، ان کو کوئی سورہ یاد نہیں تھی اس لیے علی کو آگے کیا، چلیے ہم سمجھتے ہیں، ہم نے مان لیا علی کو اس لیے آگے کیا کہ ان کو قرآن یاد تھا، دوسرا صاحب کو مثلاً قرآن یاد نہیں تھا، بے شک علی کا مسن تھے، مگر چونکہ ان کو قرآن یاد تھا اس لیے ان کو آگے کیا. ٹھیک، چلیے اس لیے ان کو آگے کیا ہم مان جاتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی مان جائیے کہ اس وقت تک جو وہاں بزرگ تھے انہیں قرآن یاد نہیں تھا، جبکہ تمہارے مکتب میں اگر ایک آیت بھی یاد ہو تو بھی کافی ہے. نماز میں، نماز جماعت کے لیے اہل سنت کے ہاں ایک آیت بھی کافی ہے، جبکہ مکتب اہل بیت میں فرض نماز میں کامل سورہ کی تلاوت واجب ہے ورنہ نماز درست نہیں ہے. وہاں پہ سورہ رحمان کی آیت پڑھ دی، متحمتانی دو پت، دو پتے ہو گئی نماز. مکتب اہل بیت میں دو پتے کہنے سے نماز نہیں ہوتی، ایک آیت سے نماز نہیں ہوتی. مگر مکتبہ اہل سنت میں اگر آپ نے سورہ رحمان کی اس آیت کا ٹکڑے تلاوت کر دیا، متحمتانی دو پتے ہو گئی نماز. کیا اتنا بھی یاد نہیں تھا ان کو؟ وہ آگے بڑھتے، بزرگ صحابہ موجود تھے، خود عبد الرحمٰن ابن عوف عمر کے لحاظ سے امیر المومنین سے بڑے تھے اور صاحب خانہ بھی تھے، انہوں نے امیر المومنین کو آگے کیا نماز کے لیے. ایک بات، خود محلے، یہ خود محلے باز ہے. اور سب سے بڑی بات، میں نے جس سورہ واقعہ ممتحنہ کی جو تلاوت کی، سارے سن جس کو آپ کو مبارکبادی دوں کہ آپ کسی بھی سنی کی تفسیر کو اٹھا کے لکھیے، ترتیب نزول کو، سورتوں کی نزول کی ترتیب کو دیکھیے، جنگ احزاب کے فوراً بعد سورہ احزاب نازل ہوئی. جنگ احزاب کب گڑی گئی؟ جنگ احزاب کا دوسرا نام ہے جنگ خندق. جنگ احزاب کا دوسرا نام ہے جنگ خندق. یہ تاریخ تبری، تاریخ تبری سامنے ہے، جنگ خندق کا یہ ساری یہ تبری ہے. کوئی بھی تاریخ اٹھا دیجیے، مسعودی کی تاریخ ہے، کوئی بھی آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، میں چونکہ یہ تاریخ مسعودی ہے، چونکہ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، جنگیں جو لڑی گئی ہیں ان کی تاریخ بالکل ضبط ہے، تحریر ہے. ہر تاریخ سن 3 ہجری کو، سن 2 ہجری کو جنگ بدر لڑی گئی، سن 3 ہجری کو جنگ خیبر لڑی گئی، سن 3 ہجری کو، سن 5 ہجری کو جنگ خندق لڑی گئی، سن 5 ہجری کو، سن 5 ہجری کو جنگ خندق لڑی گئی جس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے.
جنگ احزاب ہے، اور سورہ احزاب چونکہ اس جنگ میں جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب 10,000 کی فوج آ گئی تھی مشرکین کی، اور سب سے بڑا لشکر جس میں 1,000 گھوڑے، 3,000 گھوڑے، 1,000 سے زیادہ اونٹ پیدل، یعنی کثرت فوج کو دیکھ کر مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں، چونکہ اس جنگ میں سرور کائنات نے جب پوچھا چونکہ اتنی ساری فوج آ رہی کہاں لڑی جائے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے میں لڑی جائے، تو سرور کائنات نے مدینے میں لڑنے کے لیے پوچھا کس طرح سے آپ مدینے میں لڑیں، تو چونکہ مجھے اسی جنگ خندق پر گتونے کا یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، جنگ منصوبہ بھی نہیں، مگر چونکہ حضرت سلمان فارسی نے خندق کی کھدائی کا مشورہ دیا، مشرکین جب ابو سفیان فوج اکٹھی کر رہا تھا بدروں خیبر کا بدلہ لینے کے لیے، وہ ایک فوج جمع کر رہا تھا، سرور کائنات کو جب اطلاع پہنچی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ چونکہ وہ فوج اکٹھی کر رہا ہمیں مکمل تیاری کرنی، جب تیاری کی تو رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک میں اصحاب کو جمع کر کے خندق کھودی، خندق کی کھدائی بھی مدینے کا گرد ایک طرف خندق کھودی تاکہ ایک طرف سے اگر کفار حملہ ور ہوں تو مسلمان اپنی قلت کے باوجود ایک طرف سے دفاع میں پوری طرح تیار رہے، اور دوسری طرف خندق ان کے درمیان اور مدینے کے درمیان حائل ہو جائے، تو خندق کی خدائی کا مشورہ سرکار فارسی نے دیا، اس مشورے پر عمل کیا گیا، پورے ایک مہینے مسلسل ماہ مبارک رمضان میں خندق کی خدائی ہوئی اور خندق کھولی گئی، اس کے بعد جب جنگ ہوئی، جنگ خندق کے بعد جب یہ شکست کھا گئے، جنگ خندق میں جب یہ شکست کھا کے چلے گئے ہیں، تو جنگ خندق کے شکست کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، چونکہ ساری طاقت بھرپور طاقت دے کر کہتے کہ اب مسلمانوں کو صفحہ اسی سے مٹا کر بدر و خیبر کا بدلہ دے کے ہم چلیں گے، تو اب جنگ خندق میں عبدود اور عبدود جیسے سربراہ افراد مارے گئے امیر مومن صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے ید اللہ سے، اور جب یہ شکست کھا کے جب لشکر واپس ہوا ہے اور پھر عذاب الہی مشرکین پر ہوا مسلط کی گئی، ہوا کی وجہ سے گھبرا کے کہ یہ قوم صالح کی والی عذاب ہے، چلو ابو سفیان بھاگے اور سب سے کہا نکلو ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، بھاگے وہاں سے بھاگنے کے بعد اب جب ان کی شکست ہوتا فوج، اب ان نے ہمت نہیں کی، کمر مشرکین کی ٹوٹ چکی تھی، اب سرور کائنات نے ارادہ کر لیا عمرے کا، جب عمرے کا ارادہ کیا حضرت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا جب ارادہ کیا، اب عمرے پر جب آپ تشریف لے گئے اور کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مختصر یہ کہا نہیں ہمیں آنے دیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے، ہم عمرے کر کے واپس چلے جائیں، یہ حیوانات کے گلے میں ہم نے جو جوتے ڈالے ہیں، ہار ڈالے ہیں، قربانی کی نشانی ہے، ہم اسلحہ رکھ کے آئے ہیں، یہ سب کیا ہے، عمرے کی نشانی، ہم اسلحہ نہیں لیتا ہے، انہوں نے منع کیا اس دفعہ آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ بے شک آ جائیں، ہم آئندہ سال آپ کو اجازت دیں گے۔ جب سن 6 ہجری کو یہ ہوا، صلح نامہ ہوا مشرکین اور سرور کائنات کے درمیان، مشرکین اور سرور کائنات کے درمیان جب سن 6 ہجری کو، جنگ خندق سن 5 ہجری کا واقعہ، سن 5 ہجری کے جنگ خندق کے فوراً بعد سورہ احزاب نازل ہوئی، سورہ واقعہ احزاب میں ہے آیت تطہیر، اور سورہ احزاب کی آیت ہے تطہیر، اور سورہ احزاب کے ہر آیت کے بارے میں سب متفق ہیں، سنیشیا سب متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی ساری آیتیں مدنی ہیں، اور سب متفق ہیں کہ یہ سورہ پوری کی پورا جنگ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور جنگ احزاب جو لڑی گئی ہے سن 5 ہجری کو لڑی گئی ہے، سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد جب مصالحت ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ، جو مسلمانوں نے، میں یہاں عمر نے جو کچھ بھی کہا، ابوبکر نے جو بھی کہا، سنے رضیہ نے پیغمبر اکرم کی رسالت پر جو اعتراض کیا، اس پر جو قرآن آیات جو اتری ہیں ان کو بھی کہیں اور لے جا کر فٹ کر دیا ہے۔ فلا ورب کلا یحکم کا شجر شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، یہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو تہ دل سے رسول تسلیم نہ کریں۔ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی تھی اور کس طرح سے خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں یہ جسارت کی تھی؟ کیا آپ واقعی رسول ہیں؟ یہ دلی سی کیا واقعی آپ خدا کے رسول ہیں؟ عمر تھا جس نے صلح حدیبیہ پر اعتراض کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد سورہ بارکہ فتح نازل ہوئی، سورہ بارکہ فتح کے بعد سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، اور اب مجھے سورہ ممتحنہ کے سلسلے میں سعودی عرب میں جو قرآن چھپا اردو میں، میں اسی صاحب کی خدمت میں گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے، کفار مکہ، سورہ بارکہ ممتحنہ، کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، غور کیجیے گا، وہ سعودی عرب میں چھپا قرآن کریم صفحہ 1563، سورہ واقعہ ممتحنہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اردو میں وہابی عالم دین نے سعودی عرب سے اسے چھاپا ہے، اور فات اس میں، فات جہاں قرآن چھپتے ہیں، فات کیا کہتے ہیں، فات پریس میں چھپا ہے قرآن کریم، اور اس کا ترجمہ بھی فات پریس میں چھپا ہے۔ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، مکے والوں نے صلح کی خلاف ورزی کی۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ سن 6 ہجری کو حدیبیہ میں صلح ہوئی، اور صلح کی خلاف ورزی کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب ابن ابی بلعہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع دوں، یہ پیغمبر خدا مدینے میں مشرکین اور کفار مکہ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، اور مہاجرین میں سے ایک صحابی پیغمبر خدا کا مشرکین کو خط لکھتا ہے، اور خط لکھتے قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بھی بچے مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع کر دوں، تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت ممتاز اور حضرت زبیر کو، 6 اصحاب ہیں یہاں پر، 3 کا ذکر کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم کو فرمایا کہ جاؤ، روزہ خواب پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک روکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ روکا لے آئے، اس طرح سے آسانی سے لے کے بھی نہیں آئے۔ جب گئے، زبیر نے اور ممتاز نے اسے کہا، وہ تم جس کا خط لے کے جا رہی ہو، تو اس نے قسمیں کھائی، میں کوئی خط نہیں لے کے آئی ہوں۔ تو زبیر اور ممتاز نے کہا، چلو ان کے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے بھوم نے کہا نہیں ہے، جس نے ہمیں بھیجا نہ اس نے جھوٹ بولا، نہ جو وہی وہ نازل کرتا نہ وہ جھوٹ بولتا، ہے اس کے پاس خط، ناممکن ہے، وہی کے ذریعے ہمیں بھیجا، وہاں سے جھوٹ تھوڑی بھائی نازل ہوئی۔ تو اب امیر مومنین نے تلوار کھینچی، کہا تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا، نکال لے خط۔ تو اس نے فوراً ذوالفقار کو دیکھا، بالوں کے درمیان سے، بال سر کے بالوں کے درمیان سے خط کو نکالا، اپنے بالوں کے اندر اس عورت نے لپیٹا تھا خط کو، خط کو بالوں کے درمیان سے لپیٹ کے امیر مومنین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب امیر مومنین کی بارگاہ میں اس خط کو پیش کیا، یہ خط لے کے مولا کائنات اور یہ دونوں صحابہ بھی واپس آئے خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں۔ جب سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے، تو اب قرآن کریم یہ سورہ نازل کر رہا، یہ سورہ نازل کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم اب ارشاد ہوتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کی کو اپنا دوست نہ بنا، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور رضامندی کی طرف میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ چھپ کے بیچتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راست سے بہک جائے گا۔ سورہ واقعہ ممتحنہ آیت، سورہ واقعہ ممتحنہ آیت نمبر 1 اور 2، تو سورہ ممتحنہ کے بارے میں تمام اہل سنت، آپ نے دیکھا یہ سورہ ممتحنہ کب نازل ہوئی ہے، بولے سن 6 ہجری کو، صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کو ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد سورہ ممتحنہ نازل ہوئی ہے، سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی ہے، سورہ فتح کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے، تو سورہ نساء سن 7 ہجری میں نازل ہوتی ہے، سورہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوتی ہے، سن 5 ہجری میں قرآن سورہ احزاب میں یہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے آل بیت رسول خدا نے تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ کیا ہے، پھر سورہ واقعہ نساء سن 7 ہجری میں نازل ہو اور سورہ نساء میں لا تقرب الصلاۃ وانتم سکاریٰ، یہ علی کی شان میں ہو، علی جب نجاست سے پاک سن 5 ہجری میں ہو چکے تھے تو سن 7 ہجری میں نجاست کے قریب کیسے گئے؟
سبحان اللہ،
بات بالکل واضح ہے، سفید جھوٹ، اور وہ بھی مولا کائنات کی طرف نسبت دے کر۔ اب میں عرض کروں یہ پہلا واقعہ ہوتا تو آپ کو تعجب ہوتا، اسلام بھی داڑھی والے سے پوچھیں بخاری نے کس قدر جھوٹ بولا، بخاری نے مکے میں قرآن کریم میں پیغمبر خدا سے کہا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا نے قسم کھا کر مکے میں کہا کہ مجھے قلم کی عظمت کی قسم، نون کی قسم، اپنی ذات کی قسم، تو مجنون ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری کہتا ہے مدینے میں آ کر 6 مہینے تک پیغمبر خدا مجنون ہو گئے تھے، بخاری سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو اگر آپ بخاری اور مسلم اور ترمذی کو مانتے تو قرآن کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ قرآن کریم نے مکے میں کہا پیغمبر خدا کے سلسلے میں سب دیش میں اب نکل آ رہا الدی خلق بسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى، سورہ آل سنی شیعہ وہابی، یہ قرآن کریم ترجمہ سعودی عرب کا، آیات سورتوں کے نیچے لکھا ہوا، کون سی سورہ مکی ہے کون سی سورہ مدنی ہے، مکی سورہ ہے سورہ آل، سورہ واقعہ آل میں مکے میں خدا پیغمبر خدا سے کہتا سنقرئك فلا تنسى، ہم قرآن ایسے پڑھ رہے کہ آپ بھولیں گے نہیں، بخاری مدینے میں آ کر بخاری کہتا پیغمبر خدا پوری کی پوری صورتیں بھول جاتے تھے، نماز بھول جاتے تھے، آیتیں بھول جاتے تھے، غسل جنابت بھول جاتے تھے، بغیر غسل کے آگے کھڑے ہو گئے، تو آپ بخاری سچا ہے یا قرآن؟ جب قرآن کے مقابلے میں بخاری جھوٹا ہے تو یہ بیچارہ لمبی گاڑی والا، یہ جو مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرنا ابو داؤد اور مسلم کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے، اگر میں تو ساری گفتگو بخاری سے کرتا ہوں، بخاری نے اب یہ پہلا واقعہ ہوتا تو آپ کہتے اس خبیث نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی، نہیں، یہ خبیث ان خبیثوں کو مانتا ہے جنہوں نے ان روایات کو جمع کیا ہے، اس لیے کہ آپ غور کیجئے اس سے بڑھ کر وہاں تو بچنے کی کوشش کی کہ یہ تو واقعی شراب کی حرمت سے پہلے کا، یہ تمہارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ حرمت جب تک نہیں اتری تھی پیغمبر کے نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے، یہ تمہارا مذہب ہے، مگر مذہب یہاں تک کہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی انبیاء کو پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کے لیے گئے گزرے ہیں، یہ تو سرور کائنات کی طرف ایمان ابو طالب صاحب چشتی کی کتاب، ایمان ابو طالب کی پہلی جلد پڑھیے، سرور کائنات کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ نبیز پیتے تھے، نبیز جو کی شراب کو کہتے ہیں، نبیز پیتے تھے ایمان رسالت سے پہلے، جو فرقہ خاتم الانبیاء کو معاف نہ کرے گا کہ اس سے آگے بڑھیے، جو فرقہ خود خدا کو معاف نہ کرے اس آیت کے بارے میں ہر امتلا کے کیا تو بھاگے جہنم سے خدا کا خطاب، حال من مزید جہنم کا کا خدا سے خطاب کیا اور بھی کوئی ہے؟ وہ خدا کے پاس سب جہنم جانے والے ختم ہو گئے تھے، اب خدا نے اپنا پیر ڈالا اس لیے کہ جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے بھر دوں گا، تو اب بھری نہیں تو اپنا پیر، یعنی جو گرو خدا تک کو معاف نہ کرے اور جہنم تک پہنچا دے اس سے آپ یہ توقع رکھیں۔ آپ مگر چونکہ ایک تحقیقی گفتگو باقاعدہ حقائق ہماری قرآن کی روشنی میں، یہ قرآن کریم سامنے سورہ نساء، یہ ثابت کیجئے کہ سورہ نساء سورہ احزاب سے پہلے اتری ہو، یہ آپ پہلے ثابت کیجئے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے تو اپنے آپ پر لعنت بھیجیے کہ آپ نے قرآن کے خلاف گفتگو کی، اس لیے کہ قرآن کریم میں جب آئے سورہ واقعہ احزاب کے آئے تقریر اتری ہے تو عائشہ بھی کہتی ہیں، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم علیہا بھی کہتی ہیں، عمر بھی کہتا، ابوبکر بھی کہتا، خود ابوبکر نے اعتراف کیا، ابن حجر مکی کی کتاب سوائق محرقات ابوبکر نے اعتراف کیا، جس وقت امیر المومنین نے استدلال پیش کیا کہ جب شان، کیا ابوبکر یہ بتا دے آئے تقریر کس کی شان ہے، ہماری شان ہے یا ہمارے غیر کی شان ہے؟ تو ابوبکر منبر خاتم الانبیاء پر تھا، اس نے مسلمانوں کے سامنے اعتراف کیا، یعنی بے شک آئے تقریر آپ کے اور آپ کے اولاد کی شان ہے، تو کیا آئے تقریر میں شامل نہیں ہوں؟ ہیں۔ کیا میرے بچے حسن حسین شامل ہیں؟ کیا فاطمہ الزہرا شامل ہیں؟ تو جب فاطمہ الزہرا شامل ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ خدا کی گواہی کو ٹھکرا کر تو ایک کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے، طہارت بھی نہ جاننے والے کو سکھا کے لایا کہ پیغمبر سے میں نے سنا، سارے مسلمان بیٹھے ہوئے، کیا ان مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں سنا تھا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہم معاشرہ الانبیاء مان والے سبیر ہم والا جنارہ ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ کسی کو اپنا نہیں چھوڑتے، وارث نہیں چھوڑتے، جو ہم چھوڑتے صدقہ ہے۔ تو کیا واقعہ اگر یہ روایت سرور کائنات کی تھی تو اتنے سارے مسلمان ان میں سے کوئی نہیں ملا؟ وہ ملا جس نے طہارت بھی جو نہیں جانتا تھا، جس کے کانوں پر پیشاب کے دبے ہیں، اس کو شہزادی کے مقابلے پر کیوں نے گواہ بنایا؟ اب اگر 10-20 مسلمان آگے کہتے تجھ سے شہزادی کے خلاف کوئی بھی بات آ کے گواہی دے تو تو کیا کرے گا؟ کہا میں سزا دوں گا، سزا دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی خدا دے، خدائی گواہی کو ٹھکرا کر اگر تو نے لوگوں کی گواہی مانی تو تو نے خدا کے مقابلے میں لوگوں کو مانا تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور ابوبکر کی گفتگو میں، ابوبکر بالکل سر جھکا کے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد منبر سے اتر کے گھر چلے گئے اور 3 دن تک نکلے بھی نہیں، چونکہ مسلمانوں کے سامنے ذلیل ہو گئے تھے، 3 دن تک گھر سے نکلے بھی نہیں، اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں تھی کہ جن کی عظمت اور طہارت اور عصمت کی گواہی قرآن دے۔ تو اب میں عرض کروں کہ سورہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ روایت اس وقت آپ مستند قرار دے سکتے ہیں، پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما یعنی ایمان، نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم سکران کی حالت میں ہو، یہ آیت سورہ نساء کی ہے۔ اور سورہ نساء کو آپ یہ ثابت کیجئے کہ چونکہ یہ 3 دلائل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے مستند ترین دلیل سورہ نساء سورہ ممتحنہ کے بعد ہے۔ اس پر میں جو سورہ ممتحنہ لے کر اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ سورہ نساء سنیوں کے ہاں بھی سورہ نساء سورہ ممتحنہ کے بعد ہے، جب سورہ ممتحنہ کے بعد ہے تو سورہ ممتحنہ طے ہے، یہ وہابی قرآن میرے سامنے طے ہے، سورہ ممتحنہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی بنا پر کفار و مشرکین کے خلاف جس نے خط دکھا تھا اس مسلمان کے خلاف یہ صلح اتری ہے، صلح حدیبیہ کے بعد ہے، یہ قرآن سامنے ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے بعد سورہ ممتحنہ اتری ہے اور سورہ نساء پر متفق مفسرین کہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء سورہ ممتحنہ کے بعد کی ہے، جب سورہ نساء سورہ ممتحنہ کے بھی بعد اتری ہے تو سورہ ممتحنہ تو 6 ہجری میں اتری ہے، سورہ نساء 7 ہجری میں، تو ایسی صورت میں سن 5 ہجری کے آخر میں سورہ احزاب اتر چکی تھی، آئے تقریر نے علی کی طہارت کا اعلان کر دیا تھا، اب ساری معلومات کی حکومت مل کے بخاری کو بھرے، ترمذی کو بھرے، داؤد کو بھرے، جس جس کا منہ بنو میں اور بنو میں جیسو نے بھر دیا تھا، انہوں نے علی اور اولاد علی اور علی کے باپ تک کو نہیں چھوڑا، یعنی آپ سوچنے جو آپ کے میرے عقیدے کا تو نہ ہو مگر میرے اور آپ کے عقیدے کو اٹھمان بھی دے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
پیغمبر کے عقیدے کا نہ ہو مگر پیغمبر پر مار مٹے.
سبحان اللہ.
یہی ترمذی ابو طالب مار مٹتے تھے پیغمبر پر. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل کے چاچا کا واقعہ سورہ ہو قرآن کریم, وہاں تو سگے چاچا کہتے ہیں اگر تو نے ابراہیم اب اگر تو نے بتوں کو برا کرنا نہ روکا میں پتھر مار کے تجھے ختم کر دوں گا. عقیدے کے مقابلے میں رشتے کب چلے ہیں؟ ابو جہل کا عقیدہ, ابو لہب سگے چاچا, وہ کیوں پیغمبر کے مقابلے پر؟ آخر ہم کیوں نہیں حضرت عباس کو بھی وہی اہمیت دیتے جو حضرت ابو طالب کو دیتے؟ اس سے کہ ابو طالب کی جو خدمت ہے اس کا دسواں حصہ بھی حضرت عباس کر رہے ہیں. نہیں, رشتے کے حوالے سے کسی کی عظمت بہت کم تاریخ انسانیت میں, چونکہ آپ سب متفق ہیں, سب متفق ہیں مرنے تک ابو طالب نے وصیت بھی کی, حمزہ کو بلا کر وصیت کی, اے حمزہ دفاع کرنا اس کا. کون آپ اسی زندگی میں لکھیں, اسی زندگی میں جو میرے جو عقیدے کا دین کا مخالف ہے, کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دین پر جان بھی دے رہا اولاد بھی دے رہا اور ضعیفی کا عالم ہے کانپتا ہوا جسم 3 سال تک گھاس کھا رہا. ضرورت کیا ہے جب وہ اس عقیدے کا نہیں تو گھاس کھائے؟
سبحان اللہ.
ضرورت کیا ہے جب اس عقیدے کا نہیں ہے تو کیوں گھاس کھائے شیخ ابی طالب نے, شیخ البتال سردار قریش جس کے آس پاس نوکر رہنے والے, وہ کیوں گھاس کے پتے کھائے؟ وہ کیوں معصوم بچے 3 سال تک قطرہ پانی کے لیے تڑپ کر بھوک کاٹتے رہے؟ کیوں؟ جب اس کا عقیدہ نہیں ہے, جب اس کے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں غار کے دروازے پر, اب طالب تم میرے بعد, جعفر تم اس کے بعد, عقیل تم اس کے بعد, علی تم اس کے بعد, اور پیغمبر خدا غار کے بالکل آخر اندر کے حصے. ابو طالب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن آئے تو مجھے اور میرے بچوں کو ختم کرے تب محمد تک پہنچے. سبحان اللہ. جب نہیں یہ تبری یہ مسعودی سنی ہے, کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ شیر ابو طالب نے گھاس کھا رہا ہے سردار قریش گھاس, ایک دن نہیں دو دن نہیں 3 سال تک. گویا کربلا کی تربیت وہیں سے ہو رہی تھی, وہیں سے ہو رہی تھی. میرے عزیز حد ہو گئی, یعنی بنو میں اب اس پر گئے, اب تو ختم ہو گیا. میں چونکہ 10:30 بج گئے ہیں, اگر سوال ہو تو میں جوابات کے لیے حاضر ہوں. چونکہ سورہ مارکہ نساء مجھ سے یہ خواہش کی گئی تھی کہ سورہ نساء کے بارے میں یہ آپ ثابت کیجئے کہ سورہ نساء بعد میں اتری ہے, سورہ احزاب پہلے اتری ہے. تو اس پر میں یہ ساری کتابیں لے کر آیا تھا, ان کے حوالے سے گفتگو کروں کہ نزول سورتوں کے نزول کو آپ جا کے دیکھیے گا, سورہ ممتحنہ سورہ نساء سے پہلے اتری ہے, اور جبکہ سورہ ممتحنہ سن 6 ہجری کے آخر میں اتری ہے, جبکہ سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ فتح بھی ہے. سورہ فتح بھی سورہ ہدیبیہ کے سلسلے میں ہے. سورہ فتح اس میں اختلاف ہے کہ سورہ فتح پہلے اتری ہے یا سورہ ممتحنہ پہلے اتری ہے. سورہ ممتحنہ جو ہے وہ احد شکنوں کی احد شکنی پر گفتگو کر رہی ہے, سورہ فتح صلح ہے ہدیبیہ کو فتح مبین قرار دیتی ہے. تو اکثر بیشتر مکتب اہل بیت متفق ہیں کہ صلح کے فوراً بعد جو سورہ اتری ہے سورہ فتح ہے, سورہ فتح کے بعد صلح شکنی پر جو سورہ اتری ہے سورہ ممتحنہ ہے, اور سورہ ممتحنہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر میں سن 7 ہجری کے اوائل میں سورہ نساء اتری ہے. آپ سن 5 ہجری کے سن 5 ہجری میں سورہ احزاب اتری. تو جب سورہ احزاب میں قرآن کریم نے امیر المومنین شہزادی قرین امام حسن امام حسین اعلی بیت رسول کو ہر رجس سے پاک کیا, تو اب خاص طور سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن کریم کی مکتبہ اہل بیت پہ اتفاق ہے اجماع کہ سورہ مبارکہ مائدہ قرآن کریم کی آخری سورہ ہے, آخری سورہ ہونے کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ رجس من عمل شیطان, یہ رجس ہے عمل شیطان سے. تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے, اب یہ دیکھ لیجئے گا سورہ مبارکہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. آیت نمبر 90 اور 91, اے ایمان والو شراب قمار بازی بت اور ازلام جو ہے قسم کی لاٹری تھی قلیل اور عمل شیطان ان سے اجتناب کرو, رجس ہیں عمل ان سے اجتناب کرو تاکہ فلاح پاؤ. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تمہیں ذکر خدا اور نماز سے باز رکھے, تو کیا تم ان تمام نقصانات اور اس کی تاکید نہیں کے بعد اس سے رکو گے. خدا اور پیغمبر کی اطاعت کرو اور اس کے فرمان کی مخالفت سے ڈرو, اور اگر تم گردانی کرو گے تو سزا کے مستحق ہوگے, اور جان لو کہ پیغمبر کے ذمہ واضح ابلاغ کے سوا اور کچھ نہیں, اور اس نے یہ فریضہ تمہارے سامنے انجام دے دیا. شان نزول, بس میں یہ شان نزول پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. پہلی آیت کے بارے میں شیعہ سنی تفاصیل میں مختلف شان نزول ذکر ہوئی ہیں جو تقریباً ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں, جملہ ان کے تفسیر دور منظور میں صادق کا نقاص سے اس طرح منقول ہے, وہ کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. یعنی زیادتی رہی ہے تفسیر قرآن کریم کو آپ نقل کریں تو بجائے دوسری کتب کے تفسیر سے نقل کریں, تفسیر دور منظور میں صادق نے مقاص خود کہتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. انصار میں سے ایک شخص نے کھانا تیار کیا ہوا تھا اور اس نے ہمیں دعوت دی, اور چند افراد نے اس کی وجہ سے مہمان کی شرکت کی, اور کھانا کھانے کے علاوہ انہوں نے شراب بھی پی, اور یہ اسلام میں شراب کے حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جب ان کے دماغ شراب سے گرم ہوئے تو انہوں نے اپنے افتخارات بیان کرنا شروع کر دیے. آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے ایک نے اون کی ہڈی اٹھا کر میری ناک پر مار دی اور اسے چیر دیا. میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا عرض کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. مسند احمد ابن حنبل نے اور سنن ابی داؤد جو میرے سامنے سنن ابی داؤد کا نسائی, یہ نسائی اور ترمذی سے اس طرح منقول ہے. حضرت عمر جو تفسیر فی ظلال جلد سوم تفسیر فی ظلال قرآن جلد سوم صفحہ 33 کے مطابق حضرت عمر شراب کے بڑے رسیا تھے, دعا کرتے اور کہتے تھے خدایا کوئی واضح بیان شراب کے بارے میں ہم پر نازل فرما. جب سورہ بقرہ کی آیت ویسالون کا الخمر والمیسر آیت نمبر 219 نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی, لیکن وہ پھر بھی یہی دعا کرتے رہے. یعنی پیغمبر نے بھی خدا نے دعا قبول کی, آیت نازل بھی ہوئی, پیغمبر نے بلا کر آیت سنا بھی دی, مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس ہونے والے نہیں تھے, اور اس پر بھی وہ پیتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اور مزید کوئی آیت نازل ہو فرمائے, لیکن پھر بھی یہی دعا کرتے رہے اور کہتے رہے خدایا اس بارے میں کوئی واضح تر بیان تو ہم پر نازل فرما. یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت 43 نازل جو امیر المومنین کے لیے فٹ کیا. دور منصور جلالدین سیوطی خود یہ تھا وہ رسیا تھے شراب کے, ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ خود دعا بھی کر رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو, ان کو ہٹا دیا. ساری تفاصیل سے ان کو ہٹا کے ترمذی کو لے کے آیا کہ جامع ترمذی میں یہ روایت, ابو داؤد تو جامع ترمذی صرف دو کتاب میں یہ روایت مولائے کائنات کی شان میں نقل کی گئی ہے, اور وہ بھی خود مولائے کائنات سے, باقی ساری کتابوں کو کسی کتاب کا والا یہ ترمذی بھی ہے, اور ترمذی نے ان ساری روایت کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ واضح طور بیان نازل فرما, یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت 43 نازل تھی جسے اس نے خاص طور سے ترمذی کی روایت لے کے مولائے کائنات سے فٹ کر دیا اس نے کافر اسرار. تو اب اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی جو یہ ہے یا الذین آمنوا تقربوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پیغمبر خدا نے عمر کو بلا کر وہ بھی ان کے سامنے پڑھی, انہوں نے پھر بھی اپنی اسی دعا کو جاری رکھا. یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت زیر بحث آیت نمبر 99 جو اس وقت جس کی میں نے تلاوت کی, یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب پیغمبر خدا نے بلا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ بقرہ کی آیت سنائی, سورہ نساء کی آیت سنائی, اب سورہ واقعہ مائدہ کی آیت سنائی. خود اس گفتگو سے آپ کہیں نہیں, اگر آپ کسی تفسیر میں جائیں کہ تفسیر میں یہ نہ پتا چلے کہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی یا سورہ نساء یا سورہ مبارکہ مائدہ, تو آپ کیا کریں گے؟ اسی روایت سے پتا کہ سورہ بقرہ کی آیت پہلے نازل ہوئی, اس کا مطلب سورہ بقرہ پہلے آیا, پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی, پھر بلا کے ان کو سمجھایا. تو سورہ نساء سورہ مائدہ سے پہلے آئی, اس کے بعد اب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو رہی. تو اس کی یہ آیات کی ترتیب خود بتا رہی ہے کہ سورتوں کی ترتیب کیا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ جب تفسیر میں جائیں گے تو خاص کوئی مفسر نہ لکھے تعریف کہ یہ سورہ بڑا سا نجلی کو نازل ہوئی, مگر اگر سورہ ممتنہ سورہ احزاب سورہ واقعہ نساء کے بارے میں مثلاً سورہ نساء میں تعریف تو نہیں لکھی مگر یہ لکھا کہ سورہ احزاب جنگ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی, اسی لیے اس کا نام بھی سورہ احزاب ہے کیونکہ جنگ احزاب پر پوری گفتگو ہے, اسی لیے اس کا دوسرا نام سورہ احزاب ہے. تو احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی, پھر سورہ واقعہ ممتنہ, اور وہ امتحان ہے مسلمانوں کا کیونکہ اس نے خط لکھا کہ مشرکین کو کہ تم پیغمبر خدا تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تیار ہو جانا. تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد اس کا خط لکھنا سارے معارضین کا اجماع کہ اس نے صلح حدیبیہ کے بعد یہ خط لکھا تھا, اور اس کے خط کے جواب میں سورہ ممتنہ نازل ہوئی. تو سورہ ممتنہ کے نزول کی تاریخ تو خود بخود پتہ چل گئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ اتنی ہے. اور سورہ نساء کے بارے میں سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ سورہ ممتنہ کے بعد نازل ہوئی. بات ختم ہو گئی. اب مولائے کائنات کی شان میں گستاخی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے آئے یہ ثابت کریں سورہ واقعہ احزاب پہلے نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ سورہ نساء پہلے نازل ہوئی تھی, یہ ثابت کریں. میں نے تو ثابت کیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے, پھر سورہ فتح, پھر سورہ ممتنہ, اور پھر جا کر سورہ نساء. مگر یہ کہنے والا سورہ واقعہ نساء سے یہ آیت ثابت کرنا مولائے کائنات کی شان میں, تو آ کے ثابت کریں کہ سورہ واقعہ نساء جو ہے سورہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی. درست بات ختم ہو گئی. اب اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں اس روایت کے اس ٹکڑے کے اختتام کے بعد. پیغمبر خدا نے وہ بھی ان کے سامنے پڑھی, سورہ واقعہ مائدہ کی آیت بھی بلا کر عمر کے سامنے پڑھ دی, پھر بھی اپنی اسی دعا کو جاری رکھا. یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت زیر بحث کی جس میں اس موضوع پر اٹیک معاملی صراحت موجود کی نازل ہوئی, جب پیغمبر خدا نے یہ آیت عمر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا انتہینا, بس اب ہم رک گئے. عمر کا بیان, ہم اب رک گئے. واللہ العظیم یہ جو تفسیر میرے سامنے ہے تفسیر نمونہ, اور یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن, اس کے ساتھ تفسیر ہے, تفسیر قرآن صاف صاف ہے اس میں سعودی عرب کا چھپا ہوا, جہاں سے میں نے اپنے عوارض آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سورہ ممتنہ بالکل بھی صلح حدیبیہ کے بعد ہے, اور سورہ فتح اس کے بعد ہے, اور سورہ نساء اس کے بعد ہے. تو سورہ نساء 7 ہجری کے آخر میں اتری ہے, سورہ احزاب 5 ہجری میں اتری ہے. جب سورہ احزاب نے علی اور اولاد علی کو ہر طرح کے رزق سے پاک قرار دیا, تو اب بنو امیہ اور بنو امیہ کی ہڈیاں چاٹنے کاٹنے والے اب آ کر کچھ بھی کہتے ہیں دامنے علی کو دامدار نہیں کر سکتے. سلوات دیجیے.